واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو. یا حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان بہترین تناسب پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا حق کیا بتایا؟ ایک طرف تو اس کی عبادت کرو اور دوسری طرف اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ ہے اللہ کا حق. اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے اور ساتھ شرک بھی کرتا ہے تو وہ اپنی عبادت کو بھی ضائع کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بنیادی حق کیا ہے؟ عبادت کے ساتھ ساتھ شرک سے کلی طور پر پرہیز. اور اس کے بعد سارے حقوق تو انسانوں کے بتائے گئے. اس سے آپ دیکھیے کہ ہمارا دین انسانوں کی کس قدر خیر خواہی چاہتا ہے. اور انسانوں میں سے سب سے پہلا حق والدین کا. مجھے تو بعض وقت یوں لگتا ہے کہ یہاں ہیومن رائٹس کی ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں. جو یون کے بھی جو ہیومن رائٹس کا چارٹ ہے اس میں بھی پوری طرح یہ ڈیٹیلز نہ ملتی ہیں. اور بعض وقت بعد میں بہت کچھ ایڈ کیا گیا ہے. انسانوں کے حق دینے میں سب سے پہلے تو اس قدر جو دنیا میں تمہیں لانے کا سبب بنا ہے, جنہوں نے تمہیں پالنے کی تکلیفیں اٹھائی ہیں, ان کو بھول کر تم باقی دنیا کے خیر خواہ بنو گے؟ یہ کس قسم کی خیر خواہی ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا, پھر اس کے بعد اپنے آس پاس والوں کے, یعنی یوں آہستہ آہستہ پھیلو گے معاشرے کی طرف جاؤ گے. اور رشتے دار اور یتیم اور مسکین, ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ. اور پڑوسی رشتے دار سے, یعنی پڑوسیوں میں تین طرح کے پڑوسی, ایک وہ جو رشتے دار ہو, دوسرا اجنبی ہمسایا, اور تیسرا جو نان مسلم ہو لیکن پڑوسی ہو, جس کا یہاں ذکر نہیں ہے. احادیث کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح کے پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم ریلیجس بائسز کے شکار ہو جاتے ہیں کہ نہیں, ہم تو صرف اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے جو ہمارے دین میں ہوگا. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور طریقہ کیا تھا کہ وہ عورت جو آپ پہ کوڑا پھینکتی تھی, جب وہ بیمار پڑ گئی تو آپ اس کی عیادت کے لیے بھی گئے. آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا. اور پہلو کے ساتھ ہی, جیسے آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی ہر ایک کے اوپر لازم ہے کہ ساتھ والے کا بھی خیال رکھے. ایسی بات نہ کرے کہ جس سے دوسرے کے سننے میں کسی قسم کی کوئی دقت پیش آئے یا کوئی مشکل ہو. یا کہیں بھی آپ بیٹھے ہوں, کسی کلینک میں بیٹھے ہوں, کسی جگہ پر انتظار کر رہے ہوں, کسی پبلک پلیس میں بیٹھے ہوں, کسی سڑک پہ, کسی فٹ پاتھ پہ, کسی پارک میں, کہیں بھی جو لوگ آپ کے آس پاس ہوں ان کا بھی خیال رکھا جائے. اگر مسلمان سوسائٹی اس طرح کا لوگوں کا خیال کرنا شروع کرے تو میرے خیال ہے کہ کہیں بھی مشکل تو باقی نہ رہے. اور مسافر سے, یعنی مسافر بالکل اجنبی ہوتا ہے تو اس کی طرف بھی توجہ. اور ان لوڑے غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہو احسان کا معاملہ رکھو. یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے کمدار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پہ فخر کرے, یعنی جسے اپنی ذات کے سوا کوئی اور نظر نہ آتا ہو. جو انسان انسانوں کی محبت میں جیتا ہے وہ اپنے آپ کو تو بھول سکتا ہے مگر دوسروں کے بارے میں بے نیاز نہیں ہو سکتا. اور اسی چیز سے تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے. تکبر کس چیز کا نام ہے؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا, حق کا انکار کرنا. اور لوگوں کو حقیر سمجھنے میں سب سے پہلی بات کیا آتی ہے؟ کہ ان کا حق دینے کا سوچنا ہی نہیں, صرف اپنے ہی حق کی ہمیشہ فکر ہو. اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں, بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ہدایت دیتے ہیں. نہ خود خرچ کرتے ہیں اور اگر بلت پڑنے کوئی اور خرچ کرنا تو اس کو بھی روکتے ہیں. اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں, یعنی ظاہر ہی نہیں کرتے اپنی نعمتوں کو کہ کوئی مانگ ہی نہ بیٹھے, کوئی آس ہی نہ لگا رکھے. ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. یہ کافر نعمت کیوں ہے؟ نعمت کو چھپانا بھی تو کفرانی نعمت میں آتا ہے. اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں, یعنی ویسے بخل کرتے ہیں لیکن جہاں ناموری اور شہرت کی بات ہو وہاں خوب خرچ کرتے ہیں. اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر. سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا دوست ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی. آخر ان لوگوں پہ کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا. اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دوچند کرتا ہے, دگنا کرتا ہے, بڑھا دیتا ہے. اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا کرتا ہے. پھر سوچو اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور آپ کی نافرمانی کرتے رہے. اب یہاں یہ آیت بہت سخت ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے رہے, کیونکہ ہمارے عام ٹرینڈ یہ بھی پایا جاتا ہے جو قرآن میں ٹھیک ہے وہ لے لیں گے لیکن حدیث یا سنت اس کی کیا اہمیت ہے. ایسے لوگ قیامت کے دن تمنا کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نہ پہچاننے والے, آپ سے محبت نہ کرنے والے, آپ کی اطاعت نہ کرنے والے, آپ کے طریقوں کو اختیار کرنے کو حقیر سمجھنے والے, تو قیامت کے دن سب سزا سے دوچار ہوں گے. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے. ایک چھوٹی سی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار, یعنی دن اور رات میں آپ کیا کیا کرتے تھے, اس میں صبح سے لے کر رات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں, بستر سے اٹھتے ہی کیا کرتے تھے, پھر واش روم میں جاتے ہوئے کیسے داخل ہوتے, باہر کیسے آتے, کھانا کیسے کھاتے, ایسی اور بھی کتابیں ہوں گی اردو انگریزی وغیرہ میں آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں. سنت کی اہمیت پر اکثر بھی موجود ہیں. جن لوگوں کو کوئی بھی ڈاؤٹس ہوں کہ سنت کی حیثیت یا حجیت ہے یا نہیں یا صرف قرآن ہی کافی ہے, تو ان کے لیے پوری قرآن پاک میں جتنی بھی آیات ہیں وہ تمام آیات اور احادیث اور دیگر اقوال کے ذریعے اس بات کو اس میں واضح کیا گیا ہے کہ جس طرح قرآن پاک اہم ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی بہت اہم ہے, کیونکہ سنت کو حقیق سمجھنا اور اس کو چھوڑ دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں, انسان کی آخرت کی بربادی کا سبب ہو سکتا ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ, نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو, اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو, الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو اور کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو, اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو یعنی تیمم کر لو, اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو, بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے. نماز دراصل ایک ایسی عبادت ہے جو پورے شعور کے ساتھ ادا کی جانی چاہیے. یہ صرف ظاہری ایکشنز کا نام نہیں ہے, صرف چند الفاظ کے بولنے کا اور چند حرکتیں کرنے کا نام نہیں کہ آپ کبھی کھڑے ہو گئے کبھی بیٹھ گئے اور منہ سے کچھ پڑھتے رہے, نہیں, اس میں انسان کے ذہن کو بھی حاضر ہونا چاہیے, اس کی روح کو, اس کے دل کو, سب کے سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کی سوچ بھی پاک ہو اور انسان کا جسم بھی پاک ہو. صرف سوچ کی پاکیزگی کافی نہیں, جسم کی طہارت بھی ضروری ہے. اس کے لیے غسل اور وضو لازم قرار دیا گیا, طہارت خلص کی مانگ کہا گیا, لیکن اگر کہیں پانی نہ ہو اور انسان اپنے آپ کو ناپاک پائے تو ایسی صورت میں اللہ کے اس دین اسلام میں سہولتیں بھی ہیں کہ صاف ستھری پاک مٹی سے کام لو اور تیمم کر لو. اللہ تعالیٰ نرمی سے کام لینے والا ہے, بخشش فرمانے والا ہے. یہی ہمارے دین کا حسن ہے, اس میں ریجیڈیٹی نہیں کہ ٹھیک ہے مرو یا جیو, نہانا بھی ضروری ہے اور وضو بھی ضروری ہے. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے, وہ خود دلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں, یعنی کتاب اپنے پاس ہے اور گمراہی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. بات تو اہل کتاب کی ہے, یہود و نصارہ کی ہے, لیکن ذرا ہم بھی اس آئینے میں خود کو دیکھتے رہیں کہ کتاب ہم میں سے ہر گھر میں موجود ہے, ہمارے پاس محفوظ حالت میں ہے, لیکن اس کو ایک طرف چھوڑ کر ہم دوسرے رستوں پہ جا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. ارے یہاں یہ جو لفظ ہے نا, وہ تو نصیب من الکتاب, یہ بڑا دلچسپ ہے. یعنی کتاب تو سب کے پاس ہے لیکن اس کا جو حصہ ہے نصیب جو ہے, یعنی پوری کا پورا ان کو نہیں ملا, بس کچھ حصہ اس میں سے ملا ہے. اچھا, ایک حصہ کیا ہے, کتاب کا الفاظ ہے, اور دوسرا اس کا فہم اور اس کی روح ہے. کچھ لوگوں کو الفاظ مل جاتے ہیں اور کچھ لوگ اس کی روح کو بھی پا لیتے ہیں. کتاب کا حق ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ صرف اس کے الفاظ ہی کو نہ جانا جائے, صرف تراث ہی درست نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا مفہوم اور اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو. واللہ اعلم بعدائکم, اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے, اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں، اصل جگہ سے پھیر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور سنو نہ سنوائے جاؤ، اور رائنا یعنی رائنا کو اپنی زبانوں کو موڑ کر رائنا کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ، جس کا معنی ہے ہمارا چرواہا۔ اور یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ استعمال کرتے تھے، اپنے دل کے حسد اور بغض کو اپنی زبان پر اس طرح موڑ توڑ کر لے آتے۔ حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا و اطعنا اور اسمع اور انظرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے یعنی قرآن، اور جو اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے کی طرف پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ یہ جو چہروں کو بگاڑنا ہے یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کسی سچائی کے بارے میں سنجیدہ روش اختیار نہیں کرتا۔ اس کے لیے تمس کا لفظ استعمال ہے، تمس ہوتا ہے مٹا دینا، یہ اعضاء کو یعنی آنکھ، ناک، کان سب مٹا دیے جائیں۔ آنکھیں اللہ نے دی ہے نا کہ دیکھے انسان حق کو، کان دیا نا سنے، زبان دی ہے بولے سمجھے، ناک دیا ہے تو آکسیجن انہیل کرے تو زندہ رہے، زندگی ہوگی تو سوچنے سمجھنے کا کام ہوگا۔ لیکن جو لوگ یہ سب کچھ پا کے پھر اللہ کی بات کی طرف توجہ نہ دیں، اسے سمجھنے کی کوشش نہ کریں، ان کے لیے یہ سزا تو پھر بالکل برحق ہے کہ سب کچھ لے کے مٹا دیا جائے اور چہرہ بالکل پلین ہو جائے جیسے کچھ ہو ہی نہ، کیونکہ ان کا رویہ جو یہی ہے کہ حق بات کے لیے جو شخص اندھا بہرا ہو جائے اور مسلسل لاپرواہی کا ثبوت دے اور بے حسی کے آخری درجے پہ پہنچ جائے کہ تب سے مس نہ ہو، تو اس کے لیے پھر یہی انجام ہے۔ یاد رکھو اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے نہ سوا دوسرے جس قدر گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا، اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ شرک کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا۔ اس کی ذات میں شرک کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کو بھی الہ ماننا۔ صفات میں کیا ہے کہ جس طرح وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، ویسا کسی اور کے پاس ہے۔ اگر وہ غیب جانتا ہے تو کوئی بھی اور، خواہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، یہ سمجھنا کہ وہ بھی غیب جانتے ہیں، یہ اس کی صفات میں شرک ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اس کے حقوق میں سب سے بڑا حق کیا ہے؟ عبادت۔ تو جب اس کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کیا جائے، خواہ وہ کسی بزرگ کی قبر ہو، یہ بھی شرک ہے، یا کسی اور سے دعا مانگی جائے، کسی اور کے آگے اپنی حاجتیں رکھی جائیں کہ وہ بھی غیب سے اپنی قدرت اور طاقت سے مدد کر سکتا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ شرک میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ شرک کے سوا دوسرے گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے، لیکن جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے بہت بڑا جھوٹ گھڑا۔ اب چونکہ اس وقت شرک کی تفصیلات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن ایک کثرت موجود ہے شرک کیا ہے، اس میں کافی تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کون کون سی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں وہ بھی شرک میں شامل ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی چیزیں جو بسا اوقات لاعلمی سے اور بسا اوقات ناسمجھی سے اور دیکھا دیکھی اختیار کر لی گئی ہیں اور جن کے بارے میں ہم توجہ بھی نہیں دیتے اور ہم سوچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ وہ کس قدر مہلک ہو سکتی ہیں، ان کی طرف ہمیں دوسروں کو متوجہ کرنا چاہیے، کیونکہ انسانوں کی خیرخواہی اور بھلائی اسی میں ہے۔ چھوٹی سی ایک پریزنٹیشن تھی، اکثر آپ کو متوجہ کرنا تھا، یہ کسی ایک بزرگ کی قبر ہے جس پر لوگ کیا کچھ کرتے ہیں۔ ایکچولی ہم لوگوں کا کبھی عام طور پہ جانا نہیں ہوتا مختلف ایسی جگہوں پر، تو پتہ ہی نہیں کہ ہوتا کیا ہے، تو ایک سی ڈی کسی نے مجھے دی تھی کہ اس میں ایک رپورٹنگ تھی ایک عرس کی, اور اس موقع پر لٹرلی لوگ سجدہ کر رہے تھے قبر کو. میں یقین نہیں کرتی تھی جب لوگ کہتے تھے کہ قبر کو سجدہ کرتا, کہتے یہ کیسے ہو سکتا کہ انسان کو اتنی بات سمجھنا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. لیکن جب میں نے دیکھا تو میرے رنگ پہ کھڑے ہو گئے. تو پھر میں نے چاہا کہ اوروں کو بھی دکھایا جائے کہ پتا تو چلے کہ ہمارے مسلمانوں میں سے ہی بعض لوگ اس طرح کے کاموں کا شکار ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں فکر ہی نہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. باقی حقوق اللہ یا حقوق العباد میں سے کوئی کمی بیشی ہو گئی تو جس کو چاہے گا معاف کر دے گا, لیکن شرک معاف نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اس کے بارے میں ہمیں خوب اچھی طرح آگہی ہونی چاہیے. پھر فرمایا, تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں, حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے, اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا. دیکھو تو صحیح, یہ اللہ پر بھی جھوٹے افترا گھڑنے سے نہیں چوکتے, اور ان کے سری گناہگار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے, اور ان کا حال یہ ہے کہ جب اور تاغوت کو مانتے ہیں. جب کیا چیز ہے؟ جب کا معنی ہوتا ہے بے حقیقت, بے اصل اور بے فائدہ چیز. اسلام کی زبان میں جادو, کہانت, فال گیری, تونے ٹوٹ کے, شگون اور ذہنی اور خیالی باتیں, ویسے بلی گزر گئی تو یہ ہو جائے گا, اور فلاں ستارہ نظر آ گیا تو یہ قسمت بگڑ جائے گی, چاند گرہن ہو گیا تو ایسا ہوگا, سورج گرہن ہو گیا تو ویسا ہو جائے گا, یہ تمام چیزیں جفت میں آتی ہیں. اسلام میں ان کی کوئی حقیقت نہیں. ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ یہ ہے کہ سب نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہر چیز اس کے اذن سے ہوتی ہے. وہ نہ چاہے تو پوری دنیا مل کے آپ کو نقصان نہیں دے سکتی, اور اگر وہ چاہے تو پوری دنیا مل کے آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی کسی بھی معاملے میں. اس لیے ہمیں توہمات سے, خرافات سے اوپر اٹھایا گیا, کیونکہ یہ توہمات میں پڑھ کر انسانی صلاحیتوں کو ضرور لگتا ہے. بہت سے کام جو آپ کر سکتے ہیں خوف کے مارے نہیں کرتے, حالانکہ اس خوف کی کوئی حقیقت ہی نہیں. مثلا بعض لوگوں پر دیکھا گیا, پچھلے سال مجھے کینیڈا جانے کے اتفاق ہو تو وہاں ایک بہت اونچی بلڈنگ میں کہیں جا رہے تھے, تو انہوں نے کہا آپ دیکھیں یہاں پر 13 نمبر ہی نہیں ہے, یعنی کسی بھی اس کا نمبر 13 نہیں رکھا ہوا. میں نے کہا کہ 13 تو آٹومیٹیکلی ہو گئی, نمبر نہ بھی رکھے. تو میں سوچ رہی تھی کہ اس طرح ترقی یافتہ لوگ اور اس طرح کے توہمات میں مبتلا ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ اس کا تعلق پڑھے لکھے ہونے سے نہیں ہے, اس کا تعلق عقیدے سے ہے, ایمان سے ہے. تو مسلمانوں کے اندر جرات اور بہادری اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ توہمات پر یقین نہیں رکھتے. لیکن جو لوگ زبان سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہیں لیکن اللہ کی کتاب سے ان کا تعلق حقیقی معنوں میں نہ ہو, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر آہستہ آہستہ دین تو پیچھے چلا جاتا ہے اور توہمات دین کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. تو فرمایا, تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا, ان کا حال یہ ہے کہ جب پر تاغوت کو مانتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ سیدھے راستے پر ہیں, ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے, اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر اس کا تم کوئی مددگار نہ پاؤ گے. کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک کھوٹی کوڑی تک نہ دیتے. پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا, مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا, اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے. جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بے یقین ہم آگ میں جھونکیں گے, جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی, اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں رکھیں گے. مسلمانوں, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اہل امانت کے سپرد کر دو, اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے, اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، یعنی مختلف انتظامی حیثیتوں پر تمہارے امیر ہوں، اور صرف انتظامی نہیں، دینی، مذہبی اور دیگر معاملات میں، یعنی جو بھی تمہارے ذمہ دار لوگ ہوں، خواہ وہ عدالتی سربراہ ہوں یا قبیلوں اور بستیوں اور محلوں کی سربراہی کرنے والے، یا مذہبی شیوخ یا سردار یا سیاسی رہنمائی کرنے والے. اسلام میں ایک ڈسپلن قائم کیا گیا کہ ہر چیز آرگنائز طریقے سے ہو، حتی اگر ڈھیلا ہو، ایک شخص معاملات کا ذمہ دار ہو اور باقی ٹیم اس کے ساتھ کوآپریٹ کرے اور اس کی بات مانے جب تک کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے. یہ اتنا خوبصورت اصول ہے جو ہمارے دین میں دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے باہم پھوٹ اور اختلافات جو بہت سے ہمارے دین کے راستے میں اور دنیا کے راستے میں آگے بڑھنے میں حائل ہے، اس کو خدا کما کر دیا گیا. لیکن افسوس ہے کہ مسلمان اس سبق کو بھول گئے. اب دیکھیے کہ ہر دن میں 5 نمازیں جو مسجد میں پڑھی جاتی ہیں، وہ یہی تربیت تو ہماری کرتی ہیں. امام تو ایک شخص ہوتا ہے، باقی سب تو مقتدی ہوتے ہیں. لیکن افسوس یہ کہ تکبر نے ہمارے نفسوں کو اتنا موٹا کر دیا کہ ہم میں سے ہر شخص لیڈر بننے کا خواہش مند تو ہے، لیکن کسی کو فالو کرنے کا نہیں. امیر تو ہے، مامور نہیں بننا چاہتا، یعنی امیر تو ہے، مطیع نہیں بننا چاہتا. لیکن قرآن پاک نے جو سسٹم ہمارے سامنے رکھا، یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ سید القوم خادم و ہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، جس پر ذمہ داری ہوتی ہے. وہ اس اتھارٹی کو اگر انجوائے کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس سے پوچھ بھی زیادہ ہے. اس لیے پھر وہی بات کہ کسی کو اگر تمہارے مقابلے میں کوئی چیز زیادہ ملی ہے تو اس کی تمنا مت کرو، کیونکہ اللہ کے ہاں اجر پانا ہے نا، اور اللہ کے ہاں ہر ایک کا اجر اس کی اپنی کوشش کے مطابق ہے. دنیا میں اگر کسی کو بڑا نام یا بڑا رتبہ مل بھی گیا تو اللہ کے ہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر اخلاص اور اس کی کوشش کیسی تھی. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، کیونکہ یہ بڑا ہی نیچرل اور فطری فینومینا ہے کہ جہاں بھی 4 لوگ اکٹھے ہوں گے اختلاف رائے ضرور ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو سوچ مختلف دی ہے، سمجھ کا لیول فرق ہے. یعنی 5 انگلیوں میں اگر فرق ہے تو 5 لوگ بھی اگر اکٹھے ہو کے کہیں کام کریں گے تو وہ ایک طرح نہیں سوچیں گے، تم میں بھی کسی نہ کسی طرح اختلاف ہوگا. اختلاف سے کاموں میں غصہ پیدا ہوتی ہے، اچھے پہلو سامنے آتے ہیں اگر وہ پازیٹیولی لیا جائے. لیکن اگر معاملہ حد سے بڑھنے لگے اور آپس میں لوگوں کو کاٹ دے اور گروہ بندی اور فرقے واریت شروع ہونے لگے، تو اس صورت میں کیا کرو؟ پھر معاملہ اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، یعنی قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر معاملوں کا فیصلہ کرو. اب یہاں دیکھیے کسی تیسرے کو نہیں اتھارٹی دی گئی، قرآن اور سنت، اللہ اور رسول، اس کے بعد جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی فقہا ہیں، جتنے بھی لیڈر ہیں، وہ سب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہوں گے. اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا. طاغوت کیا؟ یعنی جو اللہ کے حکم سے یا اللہ کے طریقے سے ہٹانا چاہے، یعنی اللہ اور رسول کے مقابلے میں یا دین کے مقابلے میں سرکش قوت ہو. شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں. یعنی یہ طاغوت کی طرف جانے پر اشارہ ہے یہودی لیڈرز کی طرف، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں برابری چاہتے تھے یا بڑائی چاہتے تھے. تو منافق لوگ اپنے بعض جھگڑوں اور معاملات کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے کی بجائے ان کی طرف لے جانا چاہتے تھے، تو اس کی طرف اشارہ ہے. پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے؟ اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے. اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعرض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے. بڑے سے بڑا جرم کرنے والے کے لیے اسلام نے راستہ کیا بتایا؟ چھوڑنا دو بلکہ اچھی سی نصیحت کر کے بات کی حقیقت سمجھاؤ. عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں, اگر کوئی ہماری بات نہیں مانتا یا ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو ہم کہتے چھوڑو اس کو. چھوڑو نہیں, محبت سے اخلاص سے سمجھاؤ, کیونکہ الدین النصیحہ, دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے. دین ہمیں نفرت نہیں سکھاتا, دین ہر ایک کی بھلائی سکھاتا ہے. کسی کی بھی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو, اگر وہ گمراہ ہو رہا ہے یا بھٹک رہا ہے تو کیا تم چھوڑ دو گے کہ وہ جہنم کی آگ کا حصہ بنے؟ یہ جہنم کی آگ اس سے بڑھ کر ہی ہے. اگر تم اپنے لیے نہیں چاہتے تو دوسروں کے لیے کیسے چاہتے ہو؟ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اس نے خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. تو حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو قرآن کو تو مانتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے رسول اسی لیے بھیجا کہ ان کی بات مانی جائے. اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے رب کی قسم, یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے. پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو ایمان کا حصہ ہے. فرمایا کہ وہ تو مومن ہی نہیں. فلا و ربک, قسم تیرے رب کی, کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو قبول نہ کرے, پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر تسلیم خم کر دیں, سر بسر تسلیم کر لیں. اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے. حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا. اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا, یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئے. یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے, اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بارے میں بار بار اطاعت رسول کی بات ہو رہی ہے, ریپیٹڈلی ایک ہی بات کہی جا رہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ انسان جب نفس پرستی اور مصلحت پرستی کا شکار ہوتا ہے تو پھر وہ صرف ان چیزوں کو لیتا ہے جو اس کے نفس کی رضا فراہم کرے یا اس کی مصلحت اور مفادات کو سپورٹ کرے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے لیے اور حکم کیا ہے. تو بسا وقت ایسی ہی کیفیت میں انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے بھی پہلو تہی کرنے لگتا ہے. تو یہ بات درست نہیں. یعنی جھگڑوں کے موقع پر بھی آپ کی طرف رجوع کرنا ہے, مصلحت اور مفادات کے مقابلے میں بھی آپ ہی کی اطاعت کرنی ہے, اور جو ایسا کرے گا وہ قیامت کے دن آپ کے ساتھ ہوگا, اور جو آپ کی اطاعت نہیں کرے گا, آپ کی پرواہ نہیں کرے گا, پھر وہ آپ کے ہاتھوں حوض کوثر سے پانی پینے کا حقدار کیسے ہوگا؟